بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، قاسم الجبارين، وقاطع دابر المعتدين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيب اله العالمين، مولانا ابي القاسم محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال الحكيم في كتاب المتين وأصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العلي العظيم. خدا متعال کی بارگاہ میں دعائے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. آغاز سخن میں اس نقطے کو جاننا اور توجہ ضروری ہے کہ جو بھی گفتگو ہے، سب سے پہلے یہ میرے اپنے لیے ہے، میرے اپنے نفس کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، قافلے بشری رواں دواں ہے، قافلہ کون و مکان دائماً سفر کی حالت میں ہے، کسی شے کو اس عالم میں قرار نہیں، ہر شے حرکت میں ہے. تو اس قافلہ کون و مکان کا قافلہ سالار کون ہے؟ کون ہے جو اس کی اس قافلے کی سالاری کر رہا ہے؟ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما من دابت الا هو آخذ ناصیتها. خدا قافلہ سالار ہے اس قافلے کون و مکان کا. اس کی منزل کون سی ہے؟ قرآن مجید میں لوگ پیغمبر سے پوچھتے ہیں، کہاں جا رہا ہے یہ قافلہ؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. اے نبی، تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ لنگر گاہ کون سی ہے اس قافلے کی، کہاں جا کے اس قافلے نے رکنا اور ٹھہرنا ہے. منزل اور لنگر گاہ اس قافلے کی کہاں ہے، کہاں رکنا ہے اس قافلے نے جا کر؟ تو قرآنی آیات میں ہے کہ الی اللہ مرجعکم وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. تمہاری لنگرگاہ، تمہاری منزل الی اللہ مرجعکم، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے خدا کے ہاں لوٹ جانا. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے خدا کی طرف لوٹ جانا ہے، خدا کے ہاں لوٹ جانا ہے. قرآن کی متعدد آیات میں اس سفر کا تذکرہ ہے. لہذا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، پانی برف کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس انجمادی کیفیت سے جب نکلتا ہے, منجمد ہوتا ہے, اس سے نکلتا ہے, پانی کی حالت میں ڈلتا ہے, تو پھر یہ سفر شروع کر دیتا ہے. سفر کرتا ہے, کرتے کرتے دریاؤں کی شکل میں ڈلتا ہے اور پھر جا کر سمندر میں ملتا ہے. جا کر ان تمام کثرتوں کی وحدت کا نام, ان تمام دریاؤں کی وحدت کا نام سمندر ہے. یہ رواں دواں رہتا ہے, پانی حرکت میں رہتا ہے, شور شرابہ ہے, صدا ہے. پوری دنیا کے دریاؤں کا رخ سمندر کی طرح ہے, یہ ان کی وحدت کا نام ہے. تمام انسانوں کا رخ خدا کی طرف ہے, ان کے سفر کا رخ خدا کی طرف ہے. جب تک یہ اپنی منزل پہ پہنچ نہ جائیں انہیں قرار نہیں مل سکتا. لہذا جب حرکت میں آنا ہے تو کہیں خدا کہہ رہا ہے سارے او جلدی کرو, سست نہ ہو جاؤ, اپنی رفتار کو بڑھا دو, میری طرف سفر میں رواں دواں ہو, رفتار بڑھاؤ اپنی. سارے او اپنی رفتار بڑھا دو, سست نہ ہو جاؤ. کہیں خدا کہتا ہے سابقو, خالی اپنی رفتار نہ بڑھاؤ بلکہ دوسروں پر سبقت لو, سبقت لو. اس واپسی کے سفر کا قرآن کی آیات میں جگہ جگہ ذکر ہے. بعض آیات میں ہے کہ وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تم اپنا رزق فقط زمین میں تلاش نہ کرو. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے, تم پرواز کرو, زمین سے بلند ہو جاؤ, اٹھو, خدا کے قریب ہو جاؤ. یہ خدا کے وعدے ہیں, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تم فقط بدن نہیں ہو, تم ایک روح بھی ہو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کتنا خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے اس آیت میں. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ایشین ہوں, کوئی کہتا ہے میں یورپین ہوں, کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں, کوئی کیا کوئی کیا, اپنی کیا کیا اپنے لیے نسبتیں اور تعلق پیدا کرتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان للہ, تم خدائی ہو, تمہارے شایان شان نہیں ہے, تم علاقوں سے اپنی شناخت کرواؤ, تم خدائی ہو. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور تمہاری منزل بھی خدا ہے, تم نے وہیں لوٹ جانا ہے. ایک دور پڑھ لے محمد والے محمد والے. پہلی بات یہ کہ انا للہ, تم خدائی ہو. ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, ہم کون کون سا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں, قوموں کے رنگ, علاقوں کے رنگ, ہزار قسموں کے رنگ چڑھا کر ہم اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں. ہمارے لیے بے سے فخر ہو جاتا ہے وہ ہزار قسم کے رنگ جو دنیائی دنیاوی ہیں. خدا کہتا ہے یہ نہیں, ان للہ, تم خدائی ہو, تمہارے پر رنگ خدائی ہونا چاہیے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون. رنگ خدائی صبغت اللہ, رنگ جو ہے وہ رنگ خدائی ہے اور کچھ نہیں ہو. وہ باقی سب ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں جنہیں تم رنگ سمجھے بیٹھے ہو, وہ سب تاریکیاں ہیں. انسان کے شایان نشان جو رنگ ہے وہ رنگ خدائی ہے اور بس. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھو, اس کو رنگ خدائی دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنے ہر کام کو رنگ خدائی دو, اپنے ہر سفر کو رنگ خدائی دو, اپنی ہر حرکت کو رنگ خدائی دو. ہجرت کرو دنیا کے رنگوں سے, دنیاوی ناموں سے ہجرت کرو, مہاجر بن جاؤ. فَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص بھی اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف, مہاجر الی اللہ بن جاتا ہے, اپنے اس سفر کو خدائی رنگ دیتا ہے. ہر انسان سفر تو کر رہا ہے, یہ قافلہ یہ کون و مکان حرکت میں ہے. جو انسان اپنے سفر کو ومن یخرج من بیتہ مہاجر الی اللہ و رسولہ, جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے, مہاجر ہو جاتا ہے الی اللہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں ہجرت ہے اپنے بیت سے, اپنے نام سے. ہم کوئی کام کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا نام لکھو اس پنکھے کے اوپر, میرا نام لکھو اس دروازے کے اوپر, یہ میں نے دیا ہے. یہ ہجرت نہیں ہے. اپنے نام سے ہجرت کرو, یہ بیت ہے. جہاں تم ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے ہو, اسیر اپنے نام کے, قیدی اپنے نام کے, اپنے نام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو, اس تاریکی سے نکلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا خوبصورت سفر ہے, کتنی خوبصورت ہجرت ہے اس کی طرف جو تمام زیبائیوں کا حامل اور مالک اور خالق ہے. اسم اللہ کی طرف ہجرت ہے. اللہ جو تمام زیبائیوں کا خالق بھی ہے اور حامل بھی ہے. اگر عزت زیبائی ہے تو وہ عزیز ہے, اگر حکمت زیبائی ہے اور جمال ہے تو وہ حکیم ہے, اگر رحمت زیبائی ہے تو رحمان و رحیم ہے وہ, اگر قدرت زیبائی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کون سی زیبائی ہے جو وہاں نہیں ہے, کون سا حسن ہے جو وہاں نہیں ہے. وہ آیا ہے ہمیں ظلمتوں سے, اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, انبیاء کو بھیجا ہے, پھر آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے کہ ہم اس کی ولایت میں چلے جائیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ تاریکیوں سے نکال دیتا ہے, وادی نور میں لے آتا ہے. رنگ کون سا رنگ ہو, رنگ خدائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنے نام سے ہجرت ہے. اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے, اسی کو سزاوار ہے کہ اس کا نام ہو، بس ہمیں یہ سزاوار ہے کہ ہماری نسبت اس کی طرف ہو۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اس کی طرف جب ہماری نسبت اسی سے ٹھہری تو ہماری بازگشت اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن انسان اس غم روزگار میں اس طرح الجھ جاتا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں کو بھی بھول جاتا ہے، جہاں جانا ہے اسے بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، حتیٰ خود کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جہاں سے آیا ہے نسوا اللہ، اللہ کو بھول جاتا ہے، جس کے پاس جانا ہے اسے بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فانساہم انفسہم، پھر خود کو بھول جاتا ہے، خود کو بھول، جو اپنے اول اور آخر کو بھول جائے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، یہ لوگ بھول گئے اللہ کو، فانساہم انفسہم، خود کو بھول گئے۔ ہم اس دنیا میں، ہمیں کیا یاد آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور واپسی کے لیے آئے ہیں، لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے سفر کی منزل خدا ہے، وہاں پہنچنا ہے ہم نے، ہم بے گانا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم آئے کس لیے ہیں؟ واپس لوٹنے کے لیے۔ اگر غفلت کا شکار ہو جائیں گے پھر شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، جو ہی غفلت کا شکار ہو جائیں گے وہ کہے گا کہ انا للہ کی جگہ کوئی اور شے لے آئے گا، و انا الیہ راجعون کی جگہ بھی کوئی اور شے تمہارے سامنے رکھ دے گا، آخرت سے کاٹ دے گا، اپنے خدا سے کاٹ دے گا، اپنے کریم رب سے جدا کر دے گا۔ واپسی کے سفر کو تلخ بنا دے گا، ناکام سفر بنا دے گا۔ لہذا جب انسان لوٹ رہا ہے تو واپسی کے سفر میں بعض لوگوں کی ملاقات اس حیثیت سے خدا سے ہوگی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور بعض لوگوں کی ملاقات اس حیثیت سے ہوگی کہ وہ شدید العقاب ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور گمراہ کروں گا ان کو، لہذا ہمیں واپسی سے، اس سفر سے آگاہ رہنا چاہیے، اس نسبت کو جانتے رہنا چاہیے کہ جب واپس لوٹیں گے تو کچھ لوگ اس طرح سے لوٹیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ جا اپنے رب کے پاس، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کن بندوں میں داخل ہو جا؟ جہاں آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی ہے ان میں داخل ہو جا، واپس آ جا میرے بندے، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، میں تیرا منتظر ہوں، تو میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی واپس کی طرف لوٹ، راضیت مرضی ہے، یہ ہمارے اختیار میں، ہم نے کیسے لوٹنا اس کی طرف، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا واپس آنا ہے، لوٹنا ہے، خدا نے ہمارے آئمہ نے بتلا دیا کہ گناہگاروں کو بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف، کریم رب کی طرف لوٹنا ہے انہوں نے، اے خدا اے کریم رب، ہم گناہگار ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں، خدا جو شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، ہوا ہوس کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، گناہ آلودہ زندگی میں کی دلدل میں دھنس گئے، خدایا ہم کیا کریں، ارشاد خداوندی ہے، اے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ بخش دینے والا ہے، واپس تو آئے، میں نے شاید ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ جب کوئی خدا کی طرف واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو روایت ہے کہ خدا اس کی طرف چل پڑتا ہے، جب یہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے اٹھتا ہے، خدا چل پڑتا ہے اس کی طرف، اور جب یہ چلتا ہے تو خدا بائیں پھیلائے دوڑ پڑتا ہے اس کی طرف، میرے بندے لوٹ آ میرے پاس آ، میرا بندہ میرے پاس واپس آ، بعض روایات میں ہے خدا کہتا ہے کہ میں ساری رات غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک، طلوع خورشید سے لے کر غروب شمس تک اپنی بائیں پھیلائے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں، یہ میرا گناہ وار بندہ واپس آ جائے نا، اب خود سوچے نا جو گناہگار ہے اس نے کیوں بائیں پھیلائی ہیں، اس کا معانقہ کرے، اسے اپنی باہوں میں لے لے، اپنی دامن رحمت میں لے لے اسے، اور جو اس کے ہاں ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا، یہ تو جو بھاگا ہوا بندہ تھا، جو فراری تھا، اس کا استقبال ایسے خدا کر رہا ہے، جو رہائی جو مقیم ہو گیا، ان اللہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس کے لیے کیا مقام اور رحمت ہوگی، معصوم فرماتے ہیں مناجات شعبانیہ میں، الہی گنہگاروں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے، خدا تیرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا زندان ہے، قید خانہ ہے یہ، خدا ہم رہائی چاہتے ہیں اس قید خانے سے، اس زندان سے رہائی چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں اس سے، ہمارے بال اوپر باندھ دیے گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، مناجات شعبانیہ میں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، الہی ان کنت غیر مستحل لرحمتک، خدایا اگرچہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، خاطی بندہ ہوں، میں نے سرکشی کی ہے، میں نے اسیان کیا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، اے خدا میں اہل نہیں رہا تیری رحمت کے لیے، میرا قصور ہے، لیکن خدایا تو فانت اہل ان تجود علی بفضل ساتھ، لیکن خدایا تو کریم ہے نا، تو کریم ہے نا، تیری تو رحمت واسعہ ہے نا، تو اپنا خاص فضل کر دے میرے اوپر، تو اپنی رحمت سے مجھے محروم نہ کر، مناجات طائبین بہت اہم مناجات ہے. اس میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الہی اے خدا, هل يرجع العبد العابق الا الى مولا, خدایا جو کسی کا غلام بندہ جو غلام لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں نوکر بھاگ جائے غلام, تو خدایا اس نے واپس اپنے مولا کی طرف آنا ہے نا, اپنے مالک کی طرف آنا ہے نا. خدایا ہم نا فرمانی کر کے ہم نے بغاوت کی تھی, ہم نے فرار کیا تھا, خدایا پھر ہم لوٹنا تو تیرے ہی پاس ہے نا, ہم کہاں جائیں خدا. حل یرج العبد العابق, عبد فراری جو بھاگا ہوا غلام ہے, خدایا الا الا مولا, اس کے پاس کوئی راستہ ہے کہ سوائے یہ کہ اپنے مولا کے پاس واپس آ جائے. ام حل یجیر من سخطی احد الا سوا احد سوا, خدایا اپنے مالک کے قہر و غضب سے اس کے مالک کے علاوہ کوئی اسے اور بچا سکتا ہے. الہی ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب, خدا میں برا بندہ تھا تیرا, تو اچھا رب ہے نا, تو کریم رب ہے نا میرے مالک. الہی ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب, الہی ان کان قبو الذنب من عبدک فلیعف العفو من عندک, الہی اگر تیرے بندے سے گناہ کرنا بری چیز ہے, کبھی چیز ہے, تیری طرف سے بخش دینا بھی تو بہت اچھا ہے, مجھے بخش دے میرے خدا, مجھے معاف کر دے میرے مالک. خداوند متعال انتظار کرتا ہے ہمارا, جیسے میں نے پہلے کہا قرآن مجید کی آیت دیکھے, هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا, خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اس لیے دن اور رات بنائے ہیں. کس لیے بنائے ہیں؟ ایک کے بعد رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات, کس لیے بنائے ہیں؟ لمن اراد ان يذكر, اس کے لیے کہ جو میری یاد کی طرف لوٹ آئے, جو میرا ذکر کرنا چاہتا ہے, جو میرا شکر کرنا چاہتا ہے, بجا لانا چاہتا ہے, یہ اس لیے ہے. اب جب واپسی ہے تو خدا کے ہاں کوئی دروازے بند نہیں ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بعض لوگ دنیا میں جو کریم لوگ بھی ہونا تو بالآخر ایک وقت ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو خدا کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا. ظاہراً مناجات امام چہاروں میں سے ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, کوئی شخص غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا, الہی سائلک ببابک فقیرک ببابک, اے خدا تیرا سوالی تیرا محتاج تیرے دروازے پہ آ گیا ہے. یہ وقت ہے جب دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں, لیکن باب کا مفتوح للسائلین, کہ خدایا تیرا دروازہ کبھی سوالیوں کے لیے بند نہیں ہوتا. راوی کہتا ہے کہ انتہائی حزین آواز میں گریے کے ساتھ یہ دعا اور مناجات کی آواز جب میں نے سنی, میں کعبہ کے قریب پہنچا, میں نے کیا دیکھا, امام زین العابدین غلاف کعبہ سے لپٹ کر خدا کو یاد کر رہے ہیں. لہذا ہم نے خدا کی طرف واپس آنا, واپس لوٹنا اللہ کی طرف. جوانی بہترین وقت ہے واپسی کے سفر کے لیے. شیطان کی توجہ زیادہ تر جوانوں پر ہوتی ہے, لیکن اگر انسان ارادہ کر لے واپسی کا, خدا بائیں کھولے کھڑا ہے اپنی آغوش میں لینے کے لیے, خدا کھڑا ہے. بعض عرفاء نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یا ایت و نفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیت المرضیہ، نفس مطمئنہ بعض حوال میں ایسے ہے کہ وہ تو خدا کے بہت ہی پہلے سے ہی قریب ہے، پھر اسے خدا کیوں کہہ رہے ارجی الی ربک؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی انسان کا محبوب ترین فرد، اس کا بیٹا ساتھی جب اس سے ملتا ہے تو کہتا ہے اور میرے سینے سے لگ زور سے نا، اور میرے قریب آ جانا، خدا کہتے ہیں اور میرے قریب آ جا، تو اور میرے قریب آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، جوانی بہترین وقت ہے واپسی کے سفر کے لیے، انسان فرار کیوں کرتا ہے؟ روزانہ لاکھوں انسان اس عالم میں آ رہے ہیں، روایت میں پڑھ رہا تھا لاکھوں انسان والد کے صلب سے رحم مادر میں آ رہے ہیں، لاکھوں انسان رحم مادر سے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور لاکھوں انسان اس دنیا سے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا نظام ہے، قافلہ کون و مکان حرکت میں ہے، ہر روز کا یہ نظام اور سلسلہ، ہر روز لاکھوں انسان صلب پدر سے رحم مادر میں آ رہے ہیں، اور لاکھوں انسان رحم مادر سے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور پھر لاکھوں اس دنیا سے آخرت کی طرف جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں جوانی میں یہ گرم متوجہ ہو جائیں تو انسان جو ہے آسانی سے واپس جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی دنیا کے تعلقات کی زنجیروں میں اتنا جکڑا ہوا نہیں ہے، ابھی شیطان کی زنجیریں اتنی طاقتور نہیں ہوئی، یہ واپس آ سکتا ہے، یہ لوٹ سکتا ہے واپس، ان زنجیروں کو جلدی توڑ سکتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ علیک بالاحداث فانم اسرع الی کل خیر، جوانوں پر توجہ دو، یہ ہر نیکی کے کام کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، سرعت کے ساتھ بڑھتے ہیں، میرے عزیزو بہترین وقت ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا، جب عادات پختہ ہو جائیں گی، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، ابھی سے واپس لوٹو، یہ آنکھیں جو اللہ کی امانت ہیں اللہ کے حوالے کر دو، زبان خدا کے حوالے کر دو، زبان اللہ کو دے دو، اپنا وجود اس کے حوالے کر دو، اسے کو اے خدا، اے مدبر عالم، اے کائنات کے مدبر، ہمارے وجود کی تدبیر بھی تو ہی کر دے، ہمیں وہاں پہنچا دے، وما یشاؤون الا یشاء اللہ، خدایا جو تو چاہے ہم وہی چاہے، ہمارے ارادے پر تیری حکومت، ہمارے سوچوں پر، ہمارے خیال پر تیری حکومت، اے خدا ہمیں گناہ کا خیال تک نہ آئے، بہترین وقت جوانی ہے اور نوجوانی، اور شیطان کی زیادہ تر توجہ بھی انہیں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ جو آہستہ آہستہ وقت گزار کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ تو جکڑے گی ہے زنجیروں میں، ان کی طرف سے ایسی ہے جیسے بندے کو پکڑتا ہے، باندھتا ہے، باندھ کے پھینک دیتا ہے ایک باڑے میں شیطان، اب باقیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جوانی میں ہی واپسی کا سفر کیا جائے، لوٹا جائے اپنے خدا کی طرف، محسوس کیا جائے اس سفر کو، اب دیکھیں نا، اب جن کے ماننے والے ہیں علی اکبر 18 سال کے سن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی اکبر خیمہ سے نکلے مقتل کی طرف تو کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء خدائن پر گواہ رہنا قد برز الیہم غلام ایک ایسا جوان ان کی طرف نکلا ہے کان اشبہ الناس بنبیک خلقاً وخلقاً ومنطقاً جو تیرے نبی سے اس کائنات میں سب سے زیادہ شبہات رکھتا تھا کس میں خلقاً صورت میں شکل و صورت میں خلقاً اخلاق میں نبی کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم نبی عظیم اخلاق کا مالک ہے علی اکبر کا اخلاق اس عظیم اخلاق کے شبیہ تھا منطقاً گفتار بھی نبی کی گفتار کی طرح تھی نبی کی زبان سے قرآن اور وحی اور حق صادر ہوتا تھا نطق نبی حق تھا میرے اکبر کا نطق بھی حق ہے خدایا یوں لگتا ہے تیرا نبی بول رہا ہے فقط لہجہ نہیں ہے کلام بھی تیرے نبی کی طرح ہے آپ مجھے بتائیں نا علی اکبر نے کتنی ریاستیں کی ہوں گی 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے 18 سال کے سن تک پہنچنے سے پہلے علی اکبر کا باطن بھی شبیہ رسول ہو گیا تھا قاسم 13 سال کا بچہ ہے نا انشاءاللہ بعد میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا یہ بات پھر آئے گی ایک دفعہ یہ میری ساری گفتگو مقدمہ ذہن کی آمادگی ہے آئندہ کے پروگراموں درسوں کے لیے شاید 7-8 درس ایسے ہو جائیں ہمارے قاسم دیکھیں نا اصلاً یعنی شب عاشور خیمے میں امام نے سب کو جمع کیا ہوا ہے 72 کے 72 حسین کے خیمے میں ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں شمس امامت جب ان 72 جانساروں کے درمیان ہوگا تو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا میرا حسین کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا حسین جس کے دائیں عباس ہو ایک طرف علی اکبر ہو سارے جانسار پاس ہو اور امام کہہ رہے ہو تم چلے جاؤ چراغ چراغ خیمہ گل کر دیں کوئی جائے نہیں بیٹھا رہے شاید تاریخ بشریت میں خیمے میں اتنی پاکیزہ ہستیاں کبھی اکٹھی نہ ہوئی ہوں جب صاحب نے کہا ہماری 1000 جانیں فدا ہو جائیں کہتے سب سے پہلے جو تڑپ کے بولا وہ ابو الفضل عباس تھا یہ صورت میں بھی کمر تھا بنی ہاشم کا اور سیرت میں بھی کمر تھا بنی ہاشم کا یہ چاند تھا بنی ہاشم امام نے سب کو بشارت دی شہادت کی سب شہید ہو جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ جب سب کو شہادت کی بشارت مل گئی میں نے شہید متحری کی کتب میں دیکھا ہے کہ خیمے میں نا سب سے پیچھے قاسم بیٹھا ہوا تھا آخر میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا نا ادب بھی یہی تھا بڑے آگے بیٹھے ہیں چھوٹے پیچھے بیٹھے اتنا با ادب تھا میرے حسین کا قاسم سن میں چھوٹا تھا لیکن ارادے پختہ ارادوں کے حوالے سے بہت بڑا تھا معرفت کی منزلوں میں قاسم بہت بڑا تھا بہت امام کھڑا ہو گیا نا ادب دیکھے نا بیٹھے ہوئے بات نہیں کی نا امام کے سامنے بیٹھ کے بات کروں یہ خلاف ادب ہے کھڑے ہو جاتے 13 سال کا بچہ اتنا بہت ادب भूखा है, प्यासा है, नहीं कह रहा है मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी कब मिलेगा, नहीं कह रहा, नहीं कह रहा मेरी तश्नगी कब बुझेगी, नहीं कह रहा अब वतन को कब लौटेंगे, नहीं कह रहा हमारा मुहासरा कब होगा, खत्म होगा, नहीं कह रहा ये सख्तियां कब खत्म होगी। कहते हैं चचा चचा क्या मेरा नाम भी शहदा की फहरिस्त में है? इमाम ने कहा, जवाब नहीं दिया, सवाल किया, इमाम बताना चाहते थे, कासिम कासिम को सिंध की निगाह, जाहिरी सिंध की निगाह से ना देखना मेरे कासिम को, कासिम बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, बड़ी अजमत का मालिक है, ये खुद आया है करबला, ये इसलिए नहीं आया है कि इसका चचा करबला जा रहा है, ये इसलिए आया है कि इसका इमाम करबला जा रहा है, ये इमाम की नुसरत में आया है, ये शहादत की तलाश में आया है, ये महाजर अल्लाह है, इसने हिजरत की अपने वतन से अल्लाह की तरफ। का कैफ इंदा कल, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इमाम ने कहा या बुनई, इमाम ने आंखें ऐसे बुलंद करके देखा, या बुनई, जब कासिम को देखा होगा इमाम ने, इमाम की निगाहों में कितनी शफकत होगी, अंदाज देखने का क्या होगा, वो लहजा, उस लहजे की शीरीनी, या बुनई मेरे बेटे कासिम, कैफ इंदा कल मौत, तुझे मौत कैसी लगती है? कहा चचा जान अहला मिन अल असल, चचा शहद से भी ज्यादा मीठी, मैं कुर्बान जाऊं कासिम तेरी मारफत पर, ये 13 साल का बच्चा आपके लिए नमूने अमल है, हमारे लिए कितने नमूने अमल है, ये नमूने अमल का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते का खूबसूरत फूल है, कासिम की हम पैरवी करें, कासिम हमारा हीरो, हम कासिम के नक्शे कदम पर चले, चचा शहद से भी ज्यादा मीठी। इमाम फरमाते हैं, ई वल्लाह फदा का अम्मुक, हाँ बेटा तू भी शहीद होगा, तुझ पे तेरा चचा हुसैन फिदा हो जाए, तू भी शहीद हो जाएगा, और तू तो कुजा, तेरा छोटा भाई अली असगर भी शहीद हो जाएगा। एक मर्तबा सोच के सोचता है अली असगर तो चल नहीं सकता, तड़प के कहते हैं चचा क्या कल ये बेगैरत खैमों में आ जाएंगे, क्या ये बेगैरत खैमों में आ जाएंगे। अर्ज करूंगा, ए कासिम तू सोच के तड़प गया था, तू ख्याल करके तड़प गया था, काश तू शामे गरीमा होता, जब ये जालिम घोड़ों पे सवार खैमों की तरफ बढ़े, इन्होंने खैमों को घेर लिया और शिमरे बलून ने बुलंद आवाज में कहा, उदखुलुल खियाम, आए तुम सारे खैमों में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, वसर को बजाता होना, जो लूट सकते हो लूटो, सरों की चादरें लूट लो, कानों से गोशवारे नोच लो, जो लूट सकते हो लूट लो। कासिम आशिक शहादत, महाजर इल्लाह, कम सिनी में कहाँ से सफ़र इसने किया, हिजरत की मदीना से मक्का तक, फिर मक्का बैतुल हराम से चला करबला की मस्जिद अक्सा की तरफ, मेराज शहादत की तरफ सफ़र करने के लिए, ये उरूज के लिए और मेराज शहादत की तरफ सफ़र करने के लिए करबला आया, रोज़ आशूर आ गया, रोज़ आशूर आ गया, हर आवान शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गया, कासिम देख रहा है एक एक शहीद और है, एक कहते जब अली अकबर शहीद हुए ना तो कासिम आता है अपने चचा के पास, चचा मुझे इजाज़त दे दो, अब मुझे भेज दो ना चचा। इमाम ताखीर से काम लेते हैं, कहते कासिम ने जा अला यु कब्बिलो यदई है वरज लई है, कभी अपने चचा के हाथों को बोसे देते हैं, फिर कभी पाँव पे गिर कर पाँव को चूमने लगते हैं मौला हुसैन के पाँव को, چچا مجھے اجازت دے دو نا, چچا مجھے اجازت دے دو نا. جب قاسم حسین کے پاؤں پہ گرا ہوا تھا, میرے حسین نے قاسم کو بلند کیا, اپنے سینے سے لگایا, اپنی باہوں میں لے لیا. وجعل یبکیان تغشی علیہما, بالآخر قاسم کو اجازت مل گئی. میرے حسین نے قاسم کو خود سوار کیا, قاسم کو خود سوار کیا. جو بھی لڑنے جاتا تھا اس کے بدن پہ زرہ ہوتی تھی, سر پہ لوہے کا خود ہوتا تھا. قاسم کے بدن پر نہ زرہ ہے نہ سر پر خود ہے. سر پر خود کی جگہ امام نے قاسم کو تحت الحنق باندھا, جو میت کو باندھا جاتا ہے. خود اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یوں لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند کا ٹکڑا نکلتا ہے. قاسم جب خیام حسینی سے نکلا, مقتل کی طرف بڑھا. علماء نے لکھا ہے کم از کم یزید کے لشکر کی تعداد کربلا میں 30-40 ہزار تھی. 40 ہزار کے مقابلے میں اکیلا بلند آواز سے کہتا ہے, یہ نہ سمجھو کوئی بچہ آیا ہے, کوئی 13 سال کا بچہ بلایا, مجھے پہچانو, انی انا القاسم من نسل علی, مجھے پہچانو, میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں. اس کی غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی. اس کے چچا کے امام کے سامنے, اس کے امام کے سامنے یزید کا پرچم بلند ہو. کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے یزید کے پرچمدار پر حملہ کیا. اس نے جنگ لڑی, جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز دی, یا اما ادرکنی, چچا اپنے قاسم کی خبر لیجئے. علماء نے لکھا ہے امام اس طرح مقتل کی طرف گئے جس طرح شکاری باز شکار کی طرف جاتا ہے. شہید مجاری نے لکھا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے, جب گرد و غبار چھٹی تو دنیا نے کیا دیکھا, امام نے قاسم کا سر اپنے اذانوں پہ رکھا ہوا ہے اور قاسم شدت درد سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میرا حسین قاسم کے جنازے پہ بیٹھ کے کہہ رہے, بنی یعز علی امک, میرے بیٹے تیرے چچا کے لیے بڑا مشکل ہے, تو اسے پکارے اور وہ سکت پہنچے جب تیرا یہ حال ہو چکا. آیت اللہ شیخ جعفر تستری کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اٹھایا لے کے چلے, قاسم کے پاؤں زمین چوم رہی تھی. کہتے ہیں قاسم تو بچہ تھا, آخر کیا وجہ تھی قاسم کے پاؤں زمین چوم رہی تھی. وہ کہتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں, یا حسین کی کمر جھک گئی تھی یا قاسم پامال ہو کے اس طرح اس کا لاشا ہو گیا تھا کہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کربلا میں دو لاشیں پامال, دو بدن پامال ہوئے, ایک حسین کا بدن ایک قاسم کا بدن. کہتے ہیں حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے, قاسم زندہ پامال ہوا. اللہ لعنۃ القوم الظالمین وشرف سجل الذين ظلموا.